الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات الله وسلم. آج سلسلے کی آخری گفتگو ہے. یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے نبی کریم کی محبت اور الفت آپ کے اس رشتے دینی کی وجہ سے تھی جو انا من الحسین ہے. وہ 61 ہجری میں واضح ہوا کہ نبی کریم نے کیوں انا من الحسین کہا تھا، کہ جو دین نبی کریم لے کر آئے تھے اس دین کا تحفظ اور اس دین کا احیاء امام حسین کے توسط سے ہونے والا تھا، کہ 61 ہجری کے پہلے تک حسین منی کی منزل میں تھے، رسول اکرم سے وابستہ ان کی ہر افعال اور ان کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات نبی کریم سے وابستہ رہے، لیکن اب دین محمدی امام حسین کے نام سے جانے لگا. یہ 61 ہجری کے بعد انا من الحسین کی تفسیر سمجھ میں آئی، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دیے نبی کریم نے ارشاد، وہ دین جو غار حرا میں نبی کریم نے جس کی پہلی آواز لا الہ الا اللہ کی بلند کی تھی، وہ آواز 61 ہجری میں آتے آتے اس قدر دھیمی ہو چکی تھی اور اس قدر لا الہ الا اللہ کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور وہ تمام جاہلیت کا دور پھر سے واپس لوٹ کر آیا تھا، کیونکہ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی تھی کہ جس دین کا نام پیغمبر اسلام نے بلند کیا تھا اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اور جیسے جیسے خاندان اہل بیت نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس رسالت کی ذمہ داری کو نبھا رہی تھی اور نبی کریم کی سنت کو جہاں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں سنت کے مخالفین کی کوشش یہ رہی کہ نبی کے پیام کو پوری طرح سے صحنِ ہستی سے اور صفحِ ہستی سے مٹایا جائے، جس کے لیے یہ کشمکشیں جاری رہی. یہ 50 سال کا دور اسی کشمکش میں گزرا کہ ایک طرف نبی کریم کی آل نے، اور یہ محبتیں نبی کریم کی اسی لیے تھی کہ وہ دین جو نبی چھوڑ کے جانے والے تھے اس کے لیے نبی کریم نے یہ زمین فراہم کیا تھا، ان افراد کو تیار کیا تھا، ان شخصیتوں کو زندہ کیا تھا کہ جن کی شخصیتوں میں نبی نے اپنی محبت اور اپنی سیرت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، کہ یہ سیرت کے جیتے جاگتے نمونے رہیں گے، کہ میں نہ رہوں گا لیکن سیرت کے پیکر زندہ رہیں گے، میں نہ رہوں گا لیکن سنت کے پیکر زندہ رہیں گے. تو انہوں نے ایک ایسا خاندان وجود میں لایا نبی کریم نے، اور اس یہ وہ چیز تھی جس کے لیے دیگر انبیاء بھی نعوذ باللہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناکام رہے، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام اتنی 950 سال کی زحمت کے باوجود بھی اپنی آل کو اہل بنانے میں ناکام رہے، کہ بیٹا تو رہا لیکن اہل نہ بن سکا، بیوی تو تھی لیکن اہل نہ بن سکی. لیکن یہ نبی کریم کی زندگی کا ماحصل تھا کہ نبی کریم نے اپنی زندگی کے ماحصل کے طور پر امیر المومنین کو پیش کیا، فاطمہ زہرا کو پیش کیا. یوں تو شاگرد بہت ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ امام خمینی کی وصیتوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے کئی ہزار شاگرد تھے، لیکن کسی بھی شاگرد کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری زندگی کا ماحصل ہے، میری محنتوں کا نچوڑ ہے. یہ جس شخصیت کے لیے کہا، مثال کے طور پہ شہید مطہری ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کے لیے امام خمینی نے کہا کہ یہ میری زندگی کا ماحصل ہے، یہ میری کوششوں کا ماحصل ہے. یعنی ہزارہا شاگردوں کو وجود میں لایا، لیکن یہ شاگرد میری زندگی کا نچوڑ ہے، یعنی میں نہیں نہ رہوں گا تو یہ میری جگہ پر میرے افکار کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب رہے گا. تو جس طرح سے ہزاروں شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے اوپر پوری نظر مرکوز ہوتی ہے اور اس کو پوری طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نبی کریم نے امیر المومنین کو آمادہ کیا تھا، اور خواتین میں شہزادی کونین کو، بچوں میں حسن و حسین کو. تو یہ حسن و حسین نہیں تھے، نبی کا سرمایہ تھی جن پر نبی کریم کو پوری امید تھی. چنانچہ امام حسن نے نبی کریم کے پہلو حسن کو پیش کیا اور حلم کے پہلو کو پیش کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے نبی کریم کی شجاعت کے پہلو کو پیش کیا اور ان کے شہامت کے پہلو کو پیش کیا. اور اس طرح سے کہ جب اس 50 سال کے عرصے میں وہ تمام مساوات کا درس جو نبی نے دیا تھا، جو انسانوں کے درمیان، عرب اور عجم کے درمیان میں جو اختلافات کو نبی نے اپنی زندگی میں مٹایا تھا، وہ پھر سے وجود میں آنے لگے تھے. وہ تمام دور جاہلیت پھر سے وجود میں آنے لگا تھا. نبی کریم کی ساری محنتوں پہ پانی پھرایا جا رہا تھا، اور سنت نبی کو آہستہ آہستہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ دین کامل کو ختم کرنے کے لیے جب جیسے جیسے بدعتیں وجود میں، ایک ایک سنت جب سے ختم نہیں ہوتی بدعتیں وجود میں نہیں آتی. ایک بدعت کو وجود میں لانے کے لیے ایک سنت کو محو کرنا پڑے گا، تب ایک بدعت وجود میں آئے گی. تو لہذا ہزارہا ہزار اپنی روشوں کو جب دین میں داخل کر دیا گیا، حکما نے، سلاطین نے، خلفاء نے، اور جو ہے ملوکیت نے، جب اپنے کردار کو بطور اسلام پیش کرنے لگے، بطور سیرت پیش کرنے لگے، تب سیرت نبی تو محو ہونے لگی، اب خلفاء کی سنت بجائے سنت نبی رائج ہونے لگی. خلفاء کی سنت، شیخین کی سنت اور اصحاب کی سنت بنام سیرت رسول پیش ہونے لگی، اور ان کے اقوال بنام سنت نبی پیش ہونے لگے اور اقوال نبی کے طور پر پیش کیے جانے لگے. یعنی جس طرح سے اقوال کی فیکٹری وجود میں آئی، اس طرح سے سنتوں کی فیکٹری بھی وجود میں آئی، اور نئی نئی سنتیں وجود میں آنے لگی بنام سنت نبی. تو اس طرح سے کہ اس 50 سال میں، جیسے کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، کہ خلافت ختم ہو چکی تھی اور خلافت ملوکیت کا رنگ اختیار کر چکی تھی. اب دنیا اسلام کو ملوکیت کے نام سے جاننے لگی تھی. اب اسلام جو ہے وہ پھٹے ہوئے پردے نہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ پھاٹک نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ بڑے بڑے محل دیکھ رہا تھا. اور اسلام پہچانا جا رہا تھا ان رونقوں کے ذریعے سے، اس دنیاوی اور مادی جمال جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، یہ اسلام کا ایک نیا رخ پیش کیا جا رہا تھا. معنویت کو محو کر کے مادیت کو سامنے رکھا جا رہا تھا، اور اس طرح سے پوری وہ تمام مکتب اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو محو کر دیا گیا تھا. اب امام حسین علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس 50 سال کا پورا اتار چڑھاؤ امام حسین کے نظروں کے سامنے تھا. ماں فاطمہ زہرا کا گریہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ شہزادی کیوں رو رہی تھی. یہ تمام چیزوں کو عاطفی رخ دے دیا گیا, اسلام کے ان تمام پہلوؤں کو ایک عاطفی رخ دے دیا گیا ہے, جبکہ یہ عاطفی چیز اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو ان کی جو صلاحیتیں تھیں, جو یہ اسلام کے لیے جو مدبرانہ جو ان کی صلاحیتیں تھیں اور جو تدبیریں تھیں, اس تدبیروں کو عاطفی رخ دے دیا گیا ہے. یعنی شہزادی یہ کون ہے, ان کا گریہ کس وجہ سے تھا؟ تو کہا یہ اسے عاطفی رخ دے کے کہا کہ یہ بابا کی جدائی پر تھا. امیر المومنین کی خاموشی کیوں تھی اور امیر المومنین کی جدوجہد, اور یا یہ کہنا کہ اس دور میں امیر المومنین کیا چاہتے تھے, ان سب چیزوں کو چھپا دیا گیا, جبکہ یہ ان کا ہم و غم اسی اسلام کے لیے تھا کہ وہ رو رہے تھے تو اسلام کی بربادی پر آنسو بہا رہے تھے. شہزادی جو رو رہی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ میراث محمد کو وہ لٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اصحاب نبی پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے اوپر آنسو بہایا جا رہا تھا کہ جناب ابو ذر کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, اس کے اوپر رویا جا رہا تھا. اور یہ معلوم تھا کہ جب امیر المومنین کو خلافت سے محروم کیا گیا تو خلافت سے جو محروم کیا گیا یہ خلافت کی وجہ سے رونا نہیں تھا کہ خلافت سے محروم کیا گیا, بات یہ تھی کہ جب امیر المومنین کو خلافت سے محروم کیا گیا تو اب سنت نبی کا اجرا کیسے ہوگا, اس کے لیے افسوس تھا. افسوس اس بات کا تھا کہ اب وہ روش کو علی کے علاوہ کون چلا سکے گا, اقتدار مد نظر نہیں تھا, حکومت اور ولایت و خلافت مد نظر نہیں تھی, اصل سنت نبی مد نظر تھی کہ اب علی نہیں رہیں گے تو پھر سنت نبی کا اجرا کیسے ہو سکے گا, تحفظ اسلام کیسے ہو سکے گا, اب بیت المال کی تقسیم کیسے ہوگی, اب حقوق مسلمین ضائع ہو جائیں گے, اب میراث محمد لٹے گی, اب محروموں کو دبایا جائے گا, پسماندہ اقوام کو, کمزوروں کو دبایا جائے گا, اب جن کو نبی نے اوپر لایا تھا ان کو نیچے کیا جائے گا, اور جن کو نبی نے نیچے کیا تھا اب وہ اوپر آئیں گے. اس کے لیے شہزادی گریہ کر رہی تھی, اور امیر المومنین کا ہم و غم یہ تھا کہ اب کیا ہوگا. اور وہی ہوا کہ امیر المومنین کو برطرف اس لیے کیا گیا کہ وہ نبی کریم نے جو اپنی زندگی میں محروم طبقے کو وجود میں لایا تھا اور بڑے بڑے سنگ نکالنے والوں کی سنگوں کو توڑ دیا تھا اور جو ہے دولت مندوں کی دولت کو نظر انداز کر دیا تھا اور ابو سفیان جیسے شخصیتوں کو نظر انداز کر دیا تھا, بنی امیہ کے کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا تھا, نبی کریم نے جن لوگوں کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا, جن کو نیچے دبا دیا تھا نبی نے, اب اس 50 سال کے عرصے میں کیا ہوا, وہ جو نیچے دب گئے تھے اب وہ پورے اوپر آنے لگے. نبی کے دور میں وہ ابو سفیان جو منہ چھپایا ہوا پھرتا تھا اب وہ سامنے آنا شروع کر دیا, اس کی اولاد جو سب سے پیچھے ہونا چاہیے تھا وہ سب سے آنے لگے آگے. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے تہوبالا ہوا ہے نظام, پورا نظام کیسے تہوبالا ہوا ہے, جو اوپر تھے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے. ابو ذر غفاری نبی کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہنے والے لوگوں میں سے تھے, اور یہ عمار یاسر نبی کے شانہ بشانہ رہنے والے, جو نبی کے اطراف جو حلقہ تھا وہ یہ افراد تھے. اب وہ افراد کیا ہوئے, بلال کیا ہوئے, بلال کیا ہوئے, ابو ذر غفاری کیا ہوئے, عمار یاسر کیا ہوئے, یہ سب شخصیتیں کہاں گئی, یہ آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگی, اور جن کو نبی نے نظر انداز کیا تھا اب انہیں واپس بلایا جانے لگا. دیکھیے کیا ہونے لگا, جب ولایت اور قیادت نہیں ہوتی ہے اور جب اسلام کے مجری سے جب جب مجری احکام کو جب ہٹا دیا جاتا ہے اور قانون کو جب اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو یہ قانون کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. اصل دیکھیے یہ کربلا تک جو کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو غدیر کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ غدیر کمال دین کا نام ہے اور کربلا آتے آتے وہ کمال دین کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ پھر دین کے احیاء کی ضرورت ہوئی, وہ کامل دین کے احیاء کی ضرورت ہوئی. وہ کامل دین جو نبی نے دیا تھا اس کو اس طرح سے نظر انداز کیا گیا اور اس کو اس طرح سے دبا دیا گیا کہ اب پھر امام حسین کو اسے زندہ کرنا پڑا اس کامل دین. تو گویا غدیر کو کربلا میں زندہ کیا گیا, تبھی تو امام حسین کہہ رہے تھے میں کیوں جا رہا ہوں, مقصد کیا ہے کربلا کا. اسے جو تین بنیادی اہم نکات میں پیش کیا تھا اس میں پوری تفصیل, یہ تین لفظ نہیں ہے بلکہ پورا اسلام اور پورا احیاء دین ان تین لفظوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو دین کے اندر شامل ہے وہ ان تین جملوں کے اندر ہے کہ انی لم اخرج بشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. اس کے بعد کہا کیوں میں جا رہا ہوں, تو کہا لطلب الاصلاح فی امت جدی, اصلاح ہے امت جد. اس کے اندر کتنی باتیں آ گئی, اصلاح یعنی وہ چیزیں کہ جو, اصلاح کا مطلب کیا ہے, وہ چیزیں جو گمراہی کی اس میں آ گئی تھی, جو مثال کے طور پہ بلڈنگ جو چاروں طرف سے مخدوش ہو گئی ہے اس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, وہ عمارت جو مخدوش ہو چکی ہے جو بوسیدہ ہو گئی ہے اس کی اصلاح, لطلب الاصلاح فی امت جد. اور اس کے بعد اسیر بصیرت جدی وابی, میں نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ اور سیرت جد پہ چلنے کے لیے, اس سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہ راستہ جو بند کر دیا گیا ہے اس راستے کو کھولنے کے لیے جا رہا ہوں, سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیرت نبی موجود نہیں ہے, سیرت کا راستہ اب نظروں سے غائب ہو گیا ہے. اس کے لیے امام نے کہا کہ اب میں سیرت کے نقوش کو, وہ راستہ جو بند کر دیا گیا اسے میں پھر سے کھولنے جا رہا ہوں, اس روش پہ چلنے جا رہا ہوں جس روش پہ میرے نانا چلا کرتے تھے, اس روش پہ چلنے جا رہا ہوں جس روش پہ میرے بابا علی مرتضیٰ چلا کرتے تھے. لوگ بھلا چکے تھے, احکام کی صورتیں تو تھی لیکن اس کی روح ختم ہو چکی تھی, اس روح کو واپس لوٹایا ہے امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد کہا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اب امر بالمعروف میں کتنی باتیں آ گئی, میں ہر معروف کا امر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ہر نیکی کا حکم دینے کے لیے جا رہا ہوں, جس کے اندر احکام نماز بھی ہے امر بالمعروف میں, روزے کا حکم بھی ہے, حج کے احکام بھی ہے, دیات کے احکام بھی ہے, خمس و جہاد کے احکام بھی ہے, سارے کے سارے احکام آپ کو امر بالمعروف میں کے اندر موجود ہے, امر بالمعروف کے لیے. وانہا عن المنکر, میں برائیوں سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں, برائیوں میں تمام برائیاں, ظلم, زیادتی, حسد, بغض, قتل و غارت گری, تمام برائیاں وہ انہا عن المنکر میں شامل ہے, میں ان تمام برائیوں کا سدباب, گویا یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہیں بلکہ امت کو زندہ کرنے کے, کیونکہ امت کی زندگی امر بالمعروف ہے اور امت کی موت امر بالمعروف کا ترک کر دینا ہے, کیونکہ یہ اجتماعی عبادت کا نام ہے جس کا اثر اجتماع پہ مرتب ہوتا ہے. یعنی نماز پڑھنے سے روح فرد کی روح کو معنویت ملتی ہے, انسان کو معنویت ملتی ہے, روزہ رکھنے سے لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, حج کرنے میں دنیاوی فوائد ہیں، اخروی فوائد ہیں، لیکن امر بالمعروف کا نتیجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کا نتیجہ امت کی زندگی ہے، اجتماع مسلمین، مسلمانوں کی معاشرے کا حیا ہے. یہ اس میں آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا شامل ہے. تو کیا ایسی صورت میں کوئی گمراہ رہ سکتا ہے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہا ہو؟ اس سے ہر فرد ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا، کوئی کسی سے علیحدہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اجتماع مسلمین سے، معاشرے مسلمین سے. اسی لیے بار بار ائمہ کی یہ تاکید رہی ہے کہ اسے فراموش مت کرو، ورنہ تمہارا اجتماع بگڑ جائے گا، تمہارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. لیکن اس کی طرف لوگ توجہ اب نہیں دینے لگے تھے، گویا اب مذہب فرد کی حد تک رہ گیا تھا، اجتماع میں مذہب مر چکا تھا. دین فرد کی حد تک تھا، لیکن اجتماع معاشرے میں دین کا وجود نہیں تھا. اب اس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ آیا کربلا کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں، یا کربلا کو کے مقاصد کو ہم فنا کر رہے ہیں. کربلا کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا مشن بند ہو گیا ہے، تحریک کربلا ختم ہو چکی ہے، کربلا کی تحریک کو بند کر دیا گیا ہے. اور اگر سیرت نبی کا احیاء، سیرت نبی کا راستہ اگر کھولا نہیں گیا ہے، سیرت پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، سنت نبی اگر پامال ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا راستہ بند ہو گیا ہے، اور کربلا کا مشن، کربلا کی تحریک کو روک دیا گیا ہے. اور امر بالمعروف اگر ترک کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا کی تحریک کو روک دیا ہے. اب کربلا کی تحریک کو روکنے کا نقصان کربلا کو ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس تحریک سے منہ موڑیں گے ان کا نقصان ہونے والا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہوگا جو کربلا سے منہ موڑ لے گا. اور وہ معاشرہ کامیاب ترین معاشرہ بنے گا جو کربلا سے وابستہ ہو جائے گا. کربلا کے نام پر کھانے کا مطلب کربلا والے ہونا نہیں ہے کہ جو کربلا کے نام کی سبیل کا پانی پی لے وہ کربلائی ہو گیا. اگر ایسا ہی ہو جائے تو ہر چلنے والا مشرک اگر پانی پی لیتا ہے تو وہ بھی کربلائی ہو جائے گا، ہر بٹنے والے تبرک کو اگر کوئی مشرک کھا لے تو وہ بھی مومن ہو جائے گا، وہ بھی کربلائی ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی اس تحریک سے جڑ جانا ہے. تحریک کربلا سے جڑنے کے لیے پھر کربلا کے مشن کو سمجھنا ہوگا، اور پھر کربلا کے لیے تعاون کون کر سکے گا؟ جس طرح سے امام حسین جب کربلا کی سمت جا رہے تھے تو کون کربلا والوں میں شامل ہو سکتا تھا، کون شامل ہو رہا تھا کربلا کی تحریک میں، کون حسینی قافلے میں آ سکتا ہے اور کون قافلے حسینی میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کون حسین کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون حسینی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. کیونکہ جو کام حسین کرنے جا رہے تھے وہ احیاء دین کے لیے کرنے جا رہے ہیں. جو خود جس نے دین کو مار دیا ہے یا خود مردہ دین کا پیرو ہے، وہ کس طرح سے احیاء دین کر سکتا ہے؟ کیونکہ حسین جو جا رہے تھے احیاء دین کے لیے جا رہے تھے، امر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے. وہ جو امر بالمعروف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ کربلا میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امیر المومنین امام حسین فرما رہے ہیں اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں. تو جو امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہے تو اس کاروان میں جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے وہ بھی امر بالمعروف کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی وہ اس کاروان میں شامل ہو سکتا ہے. تو جو امر بالمعروف کا قائل نہیں ہے وہ اس مشن میں آ کیسے سکتا ہے, وہ اس تحریک کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا اور ہر کوئی قافلے حسین میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تو امام حسین نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہو, اس لیے کہ میں جس راستے میں جا رہا ہوں وہ راستہ کوئی اور راستہ ہے, یعنی تمہارے پاس وہ شرائط نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں ساتھ لے سکوں. ورنہ کیا مزہ ہے کہ کوئی اپنے طور پر آنا چاہے اور اس کو روک دے. اگر آپ کسی کو بلانا نہیں چاہتے تو پھر حلمن کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصر, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ یہ مت کہیے. یا تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے تو پھر جو مدد کے لیے آئے اس کو قبول کر لیجیے. اگر آپ بلا رہے ہیں کسی کو تو پھر روک کیوں رہے ہیں؟ ایک طرف بلا رہے ہیں, ایک طرف روک رہے ہیں. یہی اسی کے درمیان میں, ہاں اور نہیں کے درمیان میں پوری کربلا ہو رہی ہے. تو گویا کربلا حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے راستے پہ چل رہی ہے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ انکار اور اس بات کے درمیان کا راستہ ہے. پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے, یعنی پہلے انکار ہے پھر اس بات, انکار اور اس بات کے درمیان میں کربلا. پہلے روکا جا رہا ہے پھر بلایا جا رہا ہے. خلوات پڑے گا لا الہ, پہلے کافر بنا رہا ہے اس کے بعد مومن بنا رہا ہے. یعنی پہلے انکار کرو سارے خداؤں کا, انکار کا نام کفر ہے. پہلے لا الہ کہو, کوئی الہ پہلے انکار کر دو, اس کے بعد پھر اس بات الا اللہ کے ذریعے سے لا الہ, کوئی معبود نہیں. پہلے انکار, کوئی معبود ہی نہیں, کوئی معبود نہیں ہے. ہاں کوئی معبود نہیں, اب سوائے ایک معبود. اب ان معبودوں میں یہ معبود شامل نہیں ہے, وہ معبود الگ ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح امام حسین نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے, ہاں تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب تم جیسوں کو حسین کبھی بھی نہیں بلائے گا, چاہے نرغے آدھا میں گر جائے مگر تمہیں نہیں بلائے گا. تم جیسوں کو نہیں بلائے گا, اس لیے کہ اب تم جیسوں کی حسین کو اب ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ بابا علی مرتضیٰ کو ضرورت تھی, نانا رسول اللہ کو ضرورت تھی, لیکن حسین کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر جو لڑی گئی, وہ جنگ جو تھی وہ طاقت والی جنگ تھی, تلواروں کی جنگ تھی, سپاہیوں کی جنگ تھی, اس میں بھی سپاہی تھے, وہاں چنے نہیں جا رہے تھے. اگر چن کے لائے ہوتے تو پھر بھاگتے ہوئے نظر نہ آتے, اگر چن کے لاتے تو پھر بھاگتے ہوئے نظر آئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چنندہ نہیں تھے. اگر روک کے لایا جاتا تو ایسے لوگ شامل نہ ہوتے. تو اس وقت سب کو بلایا جا رہا تھا, اس وقت ایسی جنگ نہیں ہونے والی تھی کہ جس میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے. اگر ویسے لوگوں کو لاتے تو صبح ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے. اگر ویسے لوگوں کو لاتے تو وہ تو صبح کا نقشہ دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کر لیتے. تو آخر کس قسم کی جنگ تھی کربلا؟ آج تک بھی حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے پوری طرح سے ہر آیت قرآن کی واضح نہیں ہوئی ہے, اسی طرح سے آج بھی کربلا واضح نہیں ہے. اور کربلا کی تفسیر کی ضرورت ہے, جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ویسے ہی کربلا کی تفسیر کی ضرورت ہے, اور ایک درس دینے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ صرف جو ہے سرسری طور پر ایسے بیٹھے بیٹھے سن لینے کی چیز نہیں ہے, کربلا کے سمجھ میں آئے نہ آئے, ہے نا, کہ جو ہے وہ بالکل جو ہے چلتے چلتے ایک جملہ سن لیا جائے، بیٹھے بیٹھے کچھ کہانی کے طور پہ سن لیا جائے، نہ یہ کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے پوری طرح سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ پورا درس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا ایک امر بالمعروف کا ایک پورا مکتب ہے، مکتب ہے امر بالمعروف کا، جب امر بالمعروف کا دفتر کھلتا ہے تو اس میں سارے معروف آتے ہیں، تمام اچھائیاں اس میں پڑھائی جاتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کربلا ایک درس نہیں ہے بلکہ سارے دروس کا مجموعہ ہے کربلا، کربلا میں صرف قد اقمت الصلاۃ نہیں ہے بلکہ اتیت الزکاۃ بھی ہے، وہ امرت بالمعروف ونہا عن المنکر، یہ ساری چیزیں کربلا کے پاس موجود ہیں، یعنی امام حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے روزوں کی عظمت کو بتایا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک دو درس کی مثال دے رہا ہوں، اور زیر خنجر اور تپتی ہوئی ریتی پہ سجدہ کر کے امام حسین نے نمازوں کی اہمیت بتایا ہے، اور حج کو عمرے سے بدل کر امام حسین نے عظمت حج کو بتایا ہے، دشمن کے کاروان کو سیراب کر کے حسین ابن علی نے سخاوت کی معراج بتائی ہے، اور زکات اور خیرات کا درس دیا ہے، اور کربلا تو مکمل پیکرے جہاد ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالاموال بھی ہے، جہاد بالانفس بھی ہے، جہاد بالثمرات بھی ہے، یعنی ہر طرح کا جہاد آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گا، اور امر بالمعروف تو ہے، اس کے ساتھ درس وفاداری بھی ہے، درس ایثار بھی ہے، درس قربانی بھی ہے، ایک درس نہیں ہے بلکہ تمام دروس کا مجموعہ ہے، توحید کربلا میں پڑھائی جا رہی ہے، رسالت کی عظمت کربلا میں بتائی جا رہی ہے، قرآن کی عظمتیں نو کے نیزہ میں پڑھ کے بتائی جا رہی ہے، تو قرآن کی عظمتیں، سیرت نبی کی اہمیت، سنت نبی کی اہمیت، ایثار و قربانی کی اہمیت، سخاوت اور شجاعت کی اہمیت، یہ سارے کے سارے دروس، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اس معراج پر تھے تمام صفات حسنہ کے، کہ امام حسین کے وجود سے سارے کے سارے صفات حسنہ کا ظہور ہو رہا تھا، اور اسماء الہیہ کا حسین تجلیگاہ بنے ہوئے تھے، جلوے صفات کردگار ذات حسین سے ایسے سرازیر ہو رہے تھے کہ حسین اس وقت اس طرح کے نور تھے کہ جس نور کی شعاؤں سے کبھی سر نظر آ رہا تھا تو کبھی شجاعت نظر آ رہی تھی، کبھی عدالت نظر آ رہی تھی، کبھی انصاف نظر آ رہا تھا، کبھی دیانت نظر آ رہی تھی، کبھی امانت نظر آ رہی تھی، کبھی شجاعت نظر آ رہی تھی، کبھی شہادت و امانت و دیانت، تمام صفات ایک ہی وقت میں، اور یہ اس طرح سے صفات آپس میں ایک دوسرے سے تجلی کر رہے تھے کہ ہر صفت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، کہ صبر حسین شجاعت حسین سے آگے بڑھ رہا تھا، شجاعت صبر سے آگے بڑھ رہی تھی، عدالت امانت سے آگے بڑھ رہی تھی، سخاوت امانت سے آگے بڑھ رہی تھی، یہ تمام صفات ایک ہی وقت میں جلوگاہ بنے ہوئے تھے، وہ تمام صفات کو جو انسان پوری زندگی میں مختلف اوقات میں پیش کرتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی دن میں تجلی بنے ہوئے تھے، تو اس وقت حسین ایسے نور تھے، آفتاب تھے تجلی گاہ کے، اور مظہر صفات کردگار تھے جہاں ہر صفت نظر آ رہی تھی، یہ صفات اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ ظہور پا رہی تھی، جو ذات حسین میں موجود تھی، جس کے اظہار کا موقع امام حسین کو اپنی 63 سالہ زندگی 57 سالہ زندگی میں نہیں ملی تھی، وہ ایک دن میں جس صفات کو حسین چھپا کے رکھا تھا وہ ظاہر ہو رہی تھی. وہ تمام سنت نبی اور سیرت نبی جو امام حسین کے آئینے میں جو تجلی تھی, اس تجلی کا آئینہ بن کر یہاں پر ظہور پا رہی تھی. اب اگر کسی کو نماز رسول دیکھنا ہو تو حسین کے آئینے میں دیکھو, اگر حسن رسول دیکھنا ہو اور سیرت رسول, کردار رسول اور رفتار و گفتار نبی دیکھنا ہو تو اب حسین کے آئینے میں دیکھو. کیا حسین پیغمبر نبی بنے ہوئے ہیں؟ کربلا میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حسین نہیں ہے, محمد مصطفیٰ ہے. اب علی مرتضیٰ نظر آ رہے ہیں, حسین تلوار ہاتھ میں لے تو ایسے معلوم ہو کہ علی مرتضیٰ کی جوانی آ گئی ہے, اور مسلح پہ کھڑے ہو جائے تو ایسے معلوم ہو کہ مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ امام حسین کی ذات میں یہ جو بابا علی مرتضیٰ کی سنت و سیرت تھی, اس کو بتانے کا موقع کب ملا تھا حسین؟ اس چیز کو پیش کرنے کا موقع کب ملا تھا؟ امام حسین انتظار میں تھے کہ دنیا کو میدان میں امت مسلمہ کے سامنے, پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے جس سنت کو مسلمان بھول گئے ہیں, جس درس کو مسلمان فراموش کر گئے ہیں, جو حقیقت دین کو جو مسلمان بھلا چکے ہیں, اس کو امام حسین پیش کر رہے ہیں, ان سب پر سے پردے اٹھا رہے ہیں. تو گویا کربلا وہ معراج تھی جہاں امام حسین کے ذات سے پردے اٹھ رہے تھے. اور جن لوگوں نے سورت محمد نہیں دیکھی تھی, کربلا میں آ کے انہیں سورت محمد نظر آ رہی تھی, کہ جنہوں نے سورت محمد کو فراموش کر دیا تھا, جنہوں نے کردار نبی کو بھلا دیا تھا, جنہوں نے علی مرتضیٰ کی سنتوں کو بھلا دیا تھا, جنہوں نے فاطمہ زہرا کے کردار کو بھلا دیا تھا, ان سب کو پیش کرنے کے لیے امام حسین زینب کو کیوں ساتھ میں لائے تھے؟ تاکہ نبی کی بیٹی کو دنیا یاد کرے. جن لوگوں نے کوفے کے جن لوگوں نے امیر المومنین کے خطبات کو فراموش کر دیا ہے, اب کوفے میں مجمع جمع ہو تو اب علی کی بیٹی ویسے ہی خطبہ دے گی, اسی لہجے میں جس لہجے میں علی بولا کرتے تھے. ابھی تک دنیا نے زینب کے خطبے نہیں سنے تھے. فاطمہ زہرا کا خطبہ تو فدق کا سنا گیا تھا دربار خلافت میں, لیکن زینب بھی بول سکتی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. تو فاطمہ کی شکل میں حسین زینب کو لے کے آئے تھے تاکہ دنیا جو نبی کی بیٹی کو بھول چکی ہے, اب آ کے کوفے کے دربار میں دیکھے کہ حسین کے پاس خاندان نبوت ہے, فاطمہ حسین کے پاس ہے, علی حسین کے پاس ہے, محمد مصطفیٰ کی نشانی حسین کے پاس ہے. حسین کون ہے؟ نبی کی زندہ یادگار کا نام ہے. زینب کون ہے؟ فاطمہ کی یادگار کا نام ہے. اور یہ علی اکبر کون ہے؟ یہ نبی کی صورت, نبی کی شبیہ کا نام ہے. حسین, امام حسین ایسی شخصیتوں کو لے کے آئے تھے, ورنہ کیا ان چہروں کو لا کر, نعوذ باللہ, وہ چہرے جو دین کے لیے جو دور ہے, دین کے لیے جو ناشناختہ ہے, دین کے لیے جو دین سے وابستہ نہیں ہے, جن کو دیکھ کر دین یاد نہ آئے, جن کو دیکھ کے محمد یاد نہ آئے, جن کو دیکھ کر علی یاد نہ آئے, جن کو دیکھ کے فاطمہ زہرا یاد نہ آئے, جن کو دیکھ کر حسن مشتبہ کا کردار یاد نہ آئے, ان شخصیتوں کو لے کر حسین کیوں آئیں گے؟ کیا بتانے کے لیے آئیں گے؟ کون سی جنگ لڑنے کے لیے امام حسین آ رہے تھے کہ لشکر کی ضرورت تھی امام حسین کو؟ لشکر کی ضرورت نہیں تھی امام حسین کو, پھر کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیونکہ امام حسین کہہ رہے ہیں میں احیاء دین کے لیے, میں سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے, کہ سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے سورت نبی تو چاہیے, سیرت نبی تو چاہیے نا. تو اس کے لیے امام حسین ان پاروں کو جمع کر رہے تھے, یہ سارے پاروں کو جمع کر کے حسین کربلا میں قرآن بنا رہے تھے. دین کی ایک تصویر پیش کر رہے تھے، ایک کامل ترین، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج بتانا چاہ رہے تھے جو صدر اسلام کا سماج ہے، جو صدر اسلام کا معاشرہ ہے. وہ جو نبی کے جلیل الخدر صحابہ کو دنیا نے نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں رہنے والے صحابہ کو نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے عمار یاسر کو نہیں دیکھا تھا، سمیہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ لوگ آئے اور کربلا کے میدان میں ان اصحاب نبی کو یاد کرے. اور ان اصحاب کو یاد کرنے کے لیے امام حسین کو ضروری تھا کہ اپنے ان بچپن کے ساتھیوں کو بلاتے جو دور دراز علاقوں میں ہیں، ان سب کو حسین جمع کر رہے تھے. اور یہ امام حسین کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اتنا خالص کرنا اور اس طرح سے دین کا حیا کرنا، یہ ایک تاریخ میں ایک ایسی بے نظیر حقیقت کا نام ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم ترین کارنامہ ہے امام حسین کا، کہ اتنا عظیم کارنامہ ہمیں کسی بھی ولی اور کسی بھی رسول کی زندگی میں ایسا نہیں ملا جس طرح. اور یہ اس لیے ناگزیر تھا کیونکہ ایسا کارنامہ کیے بغیر جس دین کا احیاء حسین چاہتے تھے وہ ناگزیر تھا. اگر یہ اجتماع یہ صورتوں کو حسین جمع نہ کرتے، ان تصویروں کو حسین جمع نہ کرتے، ہم دو چار لوگوں کو ایک مرکز پہ نہیں لا سکتے. امام حسین علیہ السلام نے 72 کو ایک وحدت کی شکل میں پیش کیا ہے، 72 علیحدہ شکلوں میں نہیں پیش کیا ہے، 72 کو ایک شکل بنا کے پیش کیا، یہ سب کو ایک تصویر میں ڈال کے پیش کیا ہے. ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. صلوات پڑھے محمد. تو یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ امام حسین احیاء چاہ رہے تھے، زندگی دینا چاہ رہے تھے دین کو. دین کو زندگی دینے کے لیے دینداروں کی ضرورت تھی، اور وہ جو آ رہے تھے وہ لوگ دین کی زندگی کے لیے معاون نہیں بن سکتے تھے. ہر آنے والا دین کا معاون نہیں بن سکتا تھا. جو کام امام حسین کرنا چاہ رہے تھے اس میں مدد کی ضرورت تھی، ان مددگاروں کی ضرورت تھی. اگر ہم اور آپ کی یہ تمنا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھی بنے، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس طرح کے ساتھی بننے کی ضرورت ہے جیسے کہ امام حسین کو ضرورت ہے جن ساتھیوں کی. یا لیتنی چاش ہم بھی ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے، ہم ہوتے بھی تو ہماری نصرت کو حسین قبول نہ کرتے، کیونکہ حسین کو ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، کیونکہ دین کا حیا چاہ رہے ہیں نا امام حسین. اگر وہ اپنی جان کے دفاع کے لیے بلاتے تو پھر تلوار والوں کو ساتھ لانا چاہیے تھا. وہ اپنی ذات کا دفاع نہیں کر رہے تھے بلکہ دین کا دفاع کر رہے تھے. وہ اپنے خاندان کا دفاع نہیں کر رہے تھے، کہ اب وہ بچوں کو بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے تھے امام حسین کہ ہم کو اور آپ سب کو دعوت دے کہ آؤ میرے بچوں کی طرف سے دفاع کرو. اپنے بچوں کو تو حسین قربان کر رہے تھے، تو بچوں کا دفاع کہاں کر رہے تھے؟ یہ بچے دفاع کے لیے نہیں آئے تھے، یہ دین کے دفاع کے لیے آئے تھے، نہ کہ جان کے دفاع کے لیے آئے تھے. جان بچانا ہوتا تو حسین کربلا کی طرف رخ کیوں کرتے؟ اچھا کعبے ہی کو کیوں آتے؟ مدینے سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے؟ امام حسین کعبے کو کیوں آتے؟ کہ وہاں آ کر امام حسین علیہ السلام جائزہ لے رہے ہیں اور اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کب آئے گا صحیح وقت کہ جب میں دین کے دفاع کے لیے اٹھوں گا. اب دیکھیے کون کس کا انتظار کر رہا ہے؟ یزید کو حسین کا انتظار نہیں ہے، حسین کو یزید کا انتظار ہے کہ کبھی یزیدیت بلائے گی اور کب حسین دفاع دین کے لیے آئے گا. یعنی حسین بہانے کی تلاش میں تھے دین کے تحفظ کے لیے کہ ایک ایسا کہیں ایسا وقت نہ ہو کہ غلط وقت میں میں دین کے تحفظ کے لیے اٹھوں جب دین کا تحفظ نہ کر سکوں نہ اور صحیح موقع پر تحفظ نہ کر سکوں. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے, مثال کے طور کے اوپر ایک عام مثال ہے, جیسے کوئی پھوڑا نکل آئے کسی کے بدن پر تو جب شروع میں نکلے تو اسی وقت نشتر نہیں لگایا جاتا بلکہ اس پھوڑے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب یہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جب اسے نشتر لگانے کی ضرورت ہو. وہ امام حسن کے زمانے میں جو پھوڑا اسلام کے جسم پہ لگا تھا امام حسین امام حسن نے صبح کے ذریعے سے انتظار کروایا اور حسین نشتر لیے ہوئے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب وقت آئے گا اور کب میں آپ کر کے اسلام کو امام حسین مکہ آئے بغیر کربلا آئے بغیر کہیں اور نکل جاتے تو پھر تحفظ دین جو حسین کی ذمہ داری تھی وہ کیسے حسین پورا کرتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کربلا کس کی بنائی ہوئی ہے اور کس کے ذہن کی کوششوں کا نام کربلا ہے, کس کے کارنامے کا نام کربلا ہے. اور کربلا بنانے کے لیے حسین کب سے انتظار دیکھ رہے تھے, یہ گودی میں بچے کیوں پانے جا رہے تھے, یہ علی اصغر کیوں پیدا ہوئے ہیں حسین کے گھر میں, کوئی اس پر تو سوچے کہ یہ تیاری کب سے ہو رہی ہے کہ علی کہہ رہے ہیں اخیر مجھے ایک ایسے فرزند کو وجود میں لانا ہے جس کے لیے تم ایسے خاندان کا بتا دو جس سے ایک ایسا دلاور فرزند پیدا ہو. تو گویا امیر المومنین کب کربلا کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, کیا امیر المومنین کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا وجود میں آنے والی ہے؟ کیا رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ کربلا وجود میں آنے والی ہے؟ تبھی تو حسین کے لبوں کو چومتے تھے اور حسین کا رونا رسول اللہ کو گوارا نہ تھا. جب کبھی نبی کریم اس گھر سے گزرتے تھے شہزادی کے گھر سے اور امام حسین کے رونے کی آواز آ جاتی تو اندر داخل ہوتے اور کہتے فاطمہ تم کہاں ہو, تم نہیں جان رہے, تم سن رہی ہو کہ حسین گریا کر رہے اور حسین کا رونا مجھے پسند نہیں ہے, حسین کو روتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ نبی کریم کی محبت امام حسین سے آخر کیوں تھی؟ نواسا ہونے کی وجہ سے تھی کہ نواسے ہونے کی, یا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے چاہتے تھے؟ اگر فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا حضور ایسے ہی محبت کرتے تھے؟ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ حسین دین کا محافظ ہے. اس لیے اس دین نے محمد کو حیات دینے والا ہے. تبھی کسی کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا, کسی صحابہ کے لیے حضور نے یہ کہا جو انا من الحسین کہا ہے امام حسین کے لیے, کسی اور کے لیے جملہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو معلوم ہوا کربلا کی تیاری کب سے ہو رہی ہے کہ فاطمہ کلابیہ کا نام دیا اخیل نے نام دیا فاطمہ کلابیہ کا کہ یہ اس خاندان کی لڑکی ہے کہ جو فہول خاندان ہے عرب کا جس سے ایسے فرزند پیدا ہو. تو ام البنین کو چار فرزند پیدا ہوئے اور پھر یہ کہ وہ چاروں فرزندوں کو حسین نے کربلا کے لیے منتخب کر لیا اور وہ چاروں فرزند کربلا میں کام آئے. جیسا اب اس پس منظر میں یہ دیکھیے کہ وہ کام آئے یہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ امام حسین نے انہیں قبول کیا ہے. ہر ایک کو حسین بلائے یہ ممکن نہیں ہے اور کربلا کی فہرست میں ہر کوئی شامل ہو جائے یہ سعادت ایسی نہیں ہے جو فرے کے ذریعے سے حاصل ہو جائے یا ہر کسی کو مل جائے. جب تک کہ اس میں وہ صلاحیت نہ ہو وہ اس کاروان میں شامل ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو ام البنین کے چاروں فرزند کربلا کے میدان میں کام آئے، اور ان چاروں فرزندوں میں جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کا خطاب دیا گیا، اور جناب عباس کی طرف اتنی توجہ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے عظمت عباس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، نادانوں نے، کیوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، تو نادان دوستوں نے کربلا کو سمجھنے میں جب دقت نظر سے کام نہیں لیا، تو جناب عباس کو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ عباس شجاع تھے اس لیے ان کے ہاتھ میں علم دے دیا گیا. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے ہاتھ میں علم کیوں دیا گیا، اور پرچم اسلام اور فوج کے لشکر کا علمدار کیوں بنایا گیا، جنرل کیوں بنایا گیا لشکر کا، تو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے، کیونکہ عباس شجاع تھے اس لیے دیا گیا. اگر امام حسین کو شجاعوں کی ضرورت ہوتی تو خود حسین اپنی طاقت شجاعت کو توڑ کے نہ آتے کربلا کے میدان. امام حسین کب شجاعان عرب کو لے کے آئے تھے کربلا کے میدان میں؟ کہ ان شجاعوں کے درمیان میں حضرت عباس کو علم دیا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عباس کی شجاعت کے پیش نظر علم دینے کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں نے کربلا کی جنگ کو اب تک طاقت کی جنگ سمجھا ہے. اگر کربلا طاقت کی جنگ ہوتی اور دلاوروں کو ساتھ لے کے آتے تو امام حسین کو غازی ہونا چاہیے تھا، شہید نہیں ہونا چاہیے تھا. اور شجاعوں کو لانے کے باوجود امام حسین علیہ السلام سر کٹا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کب شجاعوں کو دلاوروں کو لا رہے تھے. امام حسین نے حتیٰ کہ محمد حنفیہ سے بھی اصرار نہیں کیا کہ چلیے مجھے ضرورت ہے، اگر دلاوروں کی ضرورت ہوتی تو یقیناً ان کو ساتھ میں لے کے آتے اور وہ یقیناً ساتھ میں آتے. اگر جنگ ایسی والی جنگ ہوتی، طاقت کی جنگ ہوتی، دفاعی جنگ ہوتی، خاندان سے دفاع کی، بچوں سے دفاع کی ضرورت ہوتی، تو کیا وہ نہیں آتے کہ حسین کے بچوں پر آفت آئے اور محمد حنفیہ تلوار لے کے نہ آئے؟ عبداللہ ابن جعفر سے اصرار نہیں کیا. اگر امام حسین اپنے صفین کے ساتھیوں کو ساتھ میں لانا چاہتے تو محمد حنفیہ کو ساتھ ملاتے جو صفین کا سپاہی ہے، عبداللہ ابن جعفر کو ساتھ لاتے، مسلم ابن عقیل کو کوفہ نہ بھیجتے، کسی اور کو سفیر بنا کے بھیجتے، طاقت پر مت روتے، کیونکہ مسلم بہت بڑے جنگجو سپاہی کا نام تھا. تو امام حسین تو خود طاقت کو توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو جو کربلا میں جا رہے ہیں، نہ وہاں پر انہیں مسلم کی ضرورت ہے، نہ محمد حنفیہ کی ضرورت ہے. وہاں پر تو حسین کو حقیقت میں دیکھا جائے، اگر آپ برا نہ مانے، تو علی اکبر سے زیادہ حسین کو علی اکبر کی ضرورت ہے. حسین کو کربلا میں علی اکبر سے زیادہ علی اصغر کی ضرورت ہے. حسین کو کربلا میں جوانوں سے زیادہ بچوں کی ضرورت ہے. حسین کو کربلا میں جوانوں سے زیادہ ضعیفوں کی ضرورت ہے. کیوں آخر ایسی بات ہے؟ کیونکہ حسین طاقت کی جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، اور طاقت کو دکھانا ہی نہیں. حسین کمزوروں کے ذریعے سے طاقت کو چھپانا چاہ رہے تھے. وہ جب حسین لڑ دیں گے، اگر طاقت کے ذریعے سے حسین طاقت کو دبا دیتے، تو پھر کربلا ہر جنگ کی طرح ایک جنگ بن کے رہ جاتی. کمال کربلا تو یہ ہے کہ کربلا کی جنگ تو حسین نے علی اصغر کے ذریعے سے جیتی. اور کیوں؟ اس لیے کہ حسین طاقت کو ناطاقتی سے زیر کر رہے تھے. کمزور کاروان کو لا کر کم من فئت القلیلت غلبت فئت کثیرہ کی مثال پیش کرنے جا رہے تھے کہ کتنے کم ترین لشکر وہ ہے جو کثیر لشکروں کو پر غالب آ جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کردار والوں کو साथ लेके आए। तभी तो कहा मुझे फकीहान असर की जरूरत है, तो कहा मिन हुसैन मगरीब इला रजुल फकी हबीब इब्न मजाहिर। तो हुसैन इब्न अली क्योंकि तहफ्फुज़े कुरान चाह रहे थे, इसीलिए फकीहान असर को जमा कर रहे थे। हुसैन को जरूरत उस वक्त इल्म वालों की थी, फकीहों की जरूरत थी, समझदारों की जरूरत थी, जो दीन को समझने वाले। ये बगैर समझे कि दीन का दिफा कैसे करेंगे, क्योंकि दीन के दिफा का मरहला था, शरीयत के तहफ्फुज का मसला था। तो शरीयत का तहफ्फुज वो करेंगे जो खुद शरीयत से वाकिफ ना हो। अब जरूरत देखिए, इमाम हुसैन को कितनी मुश्किल थी करबला के मैदान, क्योंकि शरीयत का दिफा चाह रहे थे। तो बगैर शरीयत के जानने वालों से शरीयत का दिफा हो सकेगा? कि जिस तरीके से अब यहां पर हम देखेंगे कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, तो फिर उसके अंदर वो लोगों को आप शामिल करेंगे जो इस्लामी लॉ से वाकिफ ना हो, और वो लोग इस्लामी लॉ के मेंबर बन सकेंगे? क्योंकि जिस चीज के लिए बुलाया जा रहा है उस चीज की सलाहियत होना जरूरी है ना। अगर ताकत की जरूरत है तो फिर ताकत को देख के बुलाया जाएगा, अगर जंगजुओं की जरूरत है तो जंगी सिपाहियों को देख के बुलाया जाएगा कि आप किसी जंग में शरीक हुए थे। ये जिन बच्चों को इमाम हुसैन लेके आए, ये किस जंग में लड़के आए हैं? और अगर कोई जंग होगी तो क्या इन बच्चों को किसी फौज में भर्ती किया जा सकता है? कोई लश्कर इन बच्चों को ले जा सकता है लड़ने के लिए? तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया की हर जंग से करबला, फिर करबला को समझने के लिए फिर से मुतालिया करना पड़ेगा करबला, और सवे नौ करबला का जायजा लेना पड़ेगा। तो मालूम यह हुआ कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हजरत अब्बास का इंतखाब किया है फकीहान असल के दरमियान से, उलमाए असल के दरमियान से, जिसमें नवसाला हुरैरे हमदानी हाफिज कुल कुरान शामिल है, एक हाफिज कुरान नहीं बल्कि हुसैन के साथ कई एक हाफिजान कुरान मौजूद थे करबला, क्योंकि हुसैन असल में तहफ्फुज़े कुरान चाह रहे थे। तो तहफ्फुज़े कुरान बगैर हाफिजान कुरान के कैसे हो सकता था? जो लोग कुरान से वाकिफ नहीं है वो कुरान का दिफा क्या करेंगे? जो लोग दीन से वाकिफ नहीं है वो दीन का तहफ्फुज़ क्या करेंगे? जो शरीयत से वाकिफ नहीं है वो शरीयत का दिफा क्या करेंगे? जो सीरत नबी से वाकिफ नहीं है वो सीरत नबी में जिंदा कैसे कर सकेंगे? और हुसैन कह रहे हैं सीरत नबी को जिंदा करने के लिए जा रहा। कोई पूछे कि तुम सुन्नत नबी को जिंदा करने के लिए आए हो तो फिर सुन्नत नबी के किरदार के नमूने कहां है? हुसैन बताओ सुन्नत नबी कहां है? तो हुसैन पेश करेंगे कि पूरे शक्ल में देखो सुन्नत नबी को देखना हो, अगर सुन्नत को देखना हो तो अली अकबर को देखो, सुन्नत में कहां है? हुसैन बताओ सुन्नत नबी कहां है? तो हुसैन पेश करेंगे कि पूरे शक्ल में देखो सुन्नत नबी को देखना हो, अगर सुन्नत को देखना हो तो अली अकबर को देखो, सुन्नत नबी देखना हो तो अब्बास की शक्ल में देखो, अली अकबर की शक्ल में देखो। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम लश्करियों के दरमियान, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद पूरे लश्कर हुसैनी में सबसे ज्यादा अगर कोई शरीयत से वाकिफ था तो वो ज़ात हज़रत अब्बास की ज़ात थी, जो मुस्तकीमन जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन से दर्स हासिल किया था। जैसे करबला में ख़वातीन के दरमियान में जनाब ज़ैनब आकिले बनी हाशिम थी और आलिमे गैर मुअल्लिमा थी, इसी तरह से हजरत अब्बास भी इन तमाम लश्करियों के दरमियान में सबसे ज्यादा कुरान जानने वाले, सबसे ज्यादा इल्म शरीयत जानने वाले, सबसे ज्यादा इल्म फिक्र जानने वाले, सबसे ज्यादा दीन जानने वाले हजरत अब्बास की जात थी। सिर्फ हजरत अब्बास शजा, अगरचे के वो शजा भी थे, दिलावर भी थे, सफी भी थे, लेकिन इन सब में जो चीज इमाम हुसैन ने देख के दिया था वो इमाम हजरत अब्बास की दात थी। और तीन फहमी थी कि वरना कोई कहते हबीब इब्न मजाहिर कहते हमारी मौजूदगी में आप अपने भाई के हाथ में परचम दे रहे हैं, हमारा सरदार حضرت عباس کو بنا رہے ہیں جس میں 90 برس کے بریر ہیں, وہ کہیں گے کہ جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے آپ 32 برس کے عباس کے ہاتھ میں علم دے رہے ہیں. تو گویا یہ ایسے ہی کیا جیسے حضور نے زید بن حارثہ کو لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا کہ سن و سال نہیں دیکھا جاتا, کردار دیکھا جاتا ہے, شجاعت دیکھی جاتی ہے. وہاں زید میں شجاعت دیکھی گئی تھی, یہاں حضرت عباس میں کردار دیکھا گیا. حضرت عباس میں کردار دیکھا گیا کہ یہ کردار اس طرح کا کردار ہے کہ جو پیش قدمی کر سکتا ہے. سارے کرداروں میں سب سے زیادہ مدبر, سب سے زیادہ حوصلہ رکھنے والے. صرف شجاعت نہیں, شجاعت کے ساتھ صبر بھی, اور اس کے ساتھ دینداری بھی ہو, اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو, اور اس کے ساتھ جذبہ للہیت بھی ہو, خلوص. اس لیے کہ کربلا میں کام آنے والے ایسے لوگ نہیں ہو سکتے کہ جن کے دل میں معرفت الہی نہ ہو, جن کے دل میں عشق الہی کی شمع نہ چلے, وہ کربلا میں دفاع کیسے کر سکتا ہے دین کی طرف سے. تو حضرت عباس کی شخصیت آج بھی ناشناختہ ہے, ناشناختہ یعنی پرتورگوں نے پہچانا نہیں ہے. اور حضرت عباس کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے جوانوں سے بس اتنا کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بازوؤں میں طاقت پیدا کرو عباس کے جیسی, یہ نہیں کہا جاتا کہ تم علم حاصل کرو عباس کی طرح, کردار حاصل کرو عباس کی طرح. اس لیے کہ توحید کا درس مدرس توحید سے عباس نے حاصل کیا تھا, علی نے اپنے زانوں پہ بٹھا کے عباس کو پڑھایا تھا. اس لیے کہ عباس کو حسین علی امیر المومنین تیار کر رہے تھے کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے. حسین کی نصرت کے لیے جب تیار کر رہے تھے زینب کو, حسین کی نصرت کے لیے عباس کو تیار کر رہے تھے, تو جس کے گھر کے قریب قرآن کی زبان میں فضا گفتگو کرتی ہو, جس کے گھر کے غلام خمبر قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہو, کیا قرآن کے مزاج سے عباس واقف نہیں تھے؟ نہیں رکھتے تھے, تدبر نہیں رکھتے تھے. اگر تدبر نہ رکھتے تو پوری جنگ کا نقشہ کس طرح سے حضرت عباس طے کرتے, اور کس طرح سے حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام اس عظیم ترین جنگ کا سپاہی بناتے. اس لیے کہ جو علم اٹھانا ہے وہ کردار کا علم اٹھانا ہے, وہ قرآن کے دفاع کے لیے قرآن اٹھانا ہے کہ جب قرآن پر آفت آئے تو اس کے لیے یہ علم اس وقت اٹھے, یہ اس ہاتھ کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ علم کب اٹھنا ہے, کس وقت اٹھنا ہے, کس کے مقابلے میں اٹھنا ہے, کس کے مقابلے میں اٹھنا ہے, کیوں اٹھنا ہے. تو لہذا جو ہے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, یہ ایک علامت ہے, یہ ایک علامت ہے جو جنگل میں دکھائی جاتی ہے, جو ایک پھریلے کی شکل میں ہوتا ہے, جس کے لیے کہا جاتا ہے ایک لہراتا عباس کا پرچم. لہراتا یعنی لہرانے والا ایک پرچم ہے کہ جو ایک نشانی ہے جو آگے آگے رہتی ہے. تو اس کے لیے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنا اس کا فلسفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خیمے میں علم کو چون کے لوگ بیٹھ جائیں اور پورا لشکر آ کے خیمے پہ حملہ کر دے اور ہم لوگ صرف علم کو چونتے رہ جائیں, علم کو بٹھا کے لپٹ جائے اور علم کو سہرا لگاتے رہے, علم کے سامنے خوشبو روشن کرتے رہے, اگربتیاں جلاتے رہے, موبتیاں جلاتے رہے, اور اسلام پر آفت آ جائے, دین پر آفت آ جائے, شریعت پر آفت آ جائے, اور قرآن جلایا جاتا ہے اور آپ کا علم گھروں میں بیٹھا ہے. آپ استعادہ رکھیں, چاہے کھڑا ہوا رکھیں, چاہے بیٹھا ہوا رکھیں, اس سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسے بٹھایا کیوں جاتا ہے, اسے اٹھایا کیوں جاتا ہے, اس کے لیے غور کرنا پڑے گا, اس طرح سے آج حج کیا جاتا ہے، یہ حج ایک طرح کا ایک علامت ہے کہ جب دین پر آفت آئے تو محور حق کو محور بنا کر اس کے اطراف میں اللہ کی محوریت کے اللہ کو محور بنا کر اس کے اطراف میں چکر کاٹا جائے، تو یہ ایک سمبول ایک علامت ہے اس چیز کی. اگر یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی تو پھر آج علم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو پھر آپ کا علم اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ آج بحرین چل رہا ہے، آج تمہاری عزتیں اٹھ رہی ہے، آج قرآن چلایا جا رہا ہے، آج مسجدیں چلائی جا رہی ہے، آج جبکہ مسجد آج دشمنان اسلام حملہ آور ہو چکے ہیں، آج تمہارا علم اٹھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کو پیچھے کر کے خود آگے نہ بڑھ جاؤ. یہ آگے بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پیچھے نہیں چلنا چاہتے، آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. جو علم کے آگے بڑھ جائے وہ علمت علم کے قائل نہیں ہے. تو وہ دشمنان علم سے جا کے کہہ دے کہ علم کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھ جانے والے وہ ہوتے کہ کل امام زمانہ بھی آئیں گے، تمہیں پیچھے کر کے تم آگے بڑھ جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ گے، اور امام زمانہ کو پیچھے چھوڑ دو گے، خود آگے بڑھ جاؤ گے. اور انہیں بلند کرنے کے بجائے، انہیں آگے رکھنے کے بجائے تم خود آگے بڑھ جاؤ گے. اور تم اسے چون کر حقیقت سے ناآگاہ غافل نہ ہو جاؤ کہ آج ضرورت ہے کہ اس علم کو اٹھا کر بلند کرو اور آواز بلند کرو کہ اگر دین پر آفت آ رہی ہے تو ہم میدانوں میں نکل آتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلے آتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے عزیزان گرامی، خون بچا کے رکھو تاکہ یہ خون اس کے کام آ جائے کہ دین کے تحفظ کے لیے کام آ جائے. امام حسین 61 ہجری کا اپنے جوانوں پر سنبھال کے نہیں رکھ رہے تھے، حسین انتظار کر رہے تھے 61 ہجری کا. اکبر کو اس لیے پال رہے تھے کہ 61 ہجری میں کام آ جائے. اور اگر امام حسین دانش مندی سے کام نہ لیتے تو اپنے ان ماہ پاروں کو کھو دیتے حسین. اور اس وقت اٹھتے جس وقت اٹھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو یہ نہ عاقبت اندیشی ہوتی، عاقبت اندیشی نہیں تھی جو امام حسین نے کیا. امام حسین نے جو کیا وہ بالکل صحیح اقدام تھا، صحیح وقت میں جو صحیح فیصلہ ہونا چاہیے وہ امام حسین نے کیا. کہ کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلا دغا کر لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین. امام حسین کو جو کرنا تھا وہی امام حسین نے کیا ہے، اور اسی وقت کیا ہے جس وقت کرنا چاہیے تھا. وقت سے پہلے اگر حسین کی قربانیاں دے دیتے، دیکھیے خون جس وقت بہانا چاہیے اس وقت اگر بہایا جائے تو یہ دانش مندی ہے. اگر وقت سے پہلے سن 61 ہجری سے پہلے سن 60 میں حسین خون بہا دیتے تو وہ رنگ لگا تھا خون. اگر مدینے کے اندر حسین فرید کے دربار میں حسین اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیتے تو وہ چیز کام نہ آتی. وہ خون جو حسین جس رنگ میں پہنچانا چاہ رہے تھے، اسلام کی جن رگوں میں کروانا چاہ رہے تھے، ان رگوں میں نہ پہنچتا اور مدینے کے اندر امام حسین کا خون ضائع ہو جاتا اور عرفات کے اندر امام حسین کا خون بہ جاتا، مکے کی سرزمین پر اگر امام حسین کا خون بہ جاتا تو صحیح طور پر اسلام کے رگوں میں نہ پہنچ پاتا. اسی لیے امام حسین نے کہا میرے خون کی جگہ نہ عرفات ہے، نہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، نہ مدینے کی سرزمین ہے، نہ ولید کا دربار ہے، میرے خون بہنے کی جگہ سرزمین کربلا ہے. حسین کربلا تلاش کرتے ہوئے نکلے تھے، حسین جزیریت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ کہاں چھپی ہوئی ہے یہ جزیریت. حسین فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اس زمین کا نام کیا ہے. جب بتا دیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے، حسین نے کہا قابلے کو یہی پہنچا دو، جس زمین کو ہمیں تلاش تھی وہ زمین آ گئی. اب قابلے سے کہہ دو رک جائے کہ کربلا پر ہمارا خون بہے گا. اے بنی اسد کے قافلے والوں، اس سرزمین پر ہمارا خون بہنے والا ہے. تو دیکھیے امام حسین نے کیا درس دیا، وقت سے پہلے خون بہا دینا وہ خون کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. انتظار دیکھو کہ کس وقت تمہارا خون کام آئے. تو روک کے رکھو جیا